وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
وقل لعبادي, اور کہہ دو میرے بندوں کو, میرے بندے کون ہے؟ میرے بندے, اللہ کچھ بندوں کو اپنے بندے کہتا ہے, عباد الرحمن کہتا ہے, عبادی کہتا ہے, اور کچھ کو کہتا ہے عباد لنا, ایک عبادی ہے یہ, میرے بندے, مومن بندے, اللہ کے پیارے بندے, ان کو ایک نصیحت کی جا رہی. دیکھیے آپ شامل ہیں اس میں یا نہیں. یقولو, وہ کہا کریں, اللتی, وہ بات, ہی احسن, جو سب سے اچھی, میرے پیارے بندے پیاری باتیں کیا کریں, احسن باتیں کیا کریں. احسن سے مراد یہاں دو چیزیں, ایک تو اللہ کی طرف بلانا, اسلام کی دعوت, کلمہ طیبہ کی دعوت, یہ کیا ہے؟ سب سے اچھی بات ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے, وَعَمِلَ صَالِحًا, خود بھی اچھے کام کرے, وقال اننی من المسلمین, اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے. کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے بندے اچھی بات کہا کریں, یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کریں. ایک معنی تو یہ ہوا. دوسرا معنی, یعنی ایک خاص معنی ہے یعنی اسلام کی تبلیغ اور دعوت, اور دوسرا عام معنی کہ عام روز مرہ کی گفتگو میں بھی کیا کریں, اچھے کلمات, اچھے الفاظ, اچھا انداز اور نرمی کی بات کیا کریں. قولوا للناس حسنا, کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان الشیطان ينزغ بینہم, بے شک شیطان ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کس کے ذریعے؟ بات کے ذریعے. ایک بات فتنہ بن جاتی ہے اور لوگوں کے اچھے بلے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں. ایک بات. ينزغ کا لفظ جو ہے نون ز غین سے ہے. نزغ کا معنی ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان فتنہ فساد برپا کرنا, شر اٹھانا, بگاڑ پیدا کرنا. شیطان ان کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیتا ہے, فتنہ اٹھا دیتا ہے, آپس کی لڑائیاں کروا دیتا ہے. کس سے؟ غیر احسن بات سے, اگر اچھی بات نہ کی جائے تو. یعنی شیطان تاک میں لگا ہوتا ہے کہ کہاں سے اس کو بٹکاؤں, کیونکہ تم ملاتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, یعنی چاروں طرف سے وہ تاڑ رہا ہوتا ہے. کہاں سے یہ بندہ کمزور پڑا اور فوراً ٹپک پڑتا ہے, اور سب سے پہلے وہ ایسی بات زبان سے نکلواتا ہے کہ جس سے دو لوگوں کے تعلقات خراب ہو جائیں. وہ ہوتی ایک بات ہے, یہ ایک لفظ ہے, اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑا فتنہ فساد بن جاتا ہے. یعنی زبان کی ذرا سی بے اعتدالی شیطان کو بیچ میں گھس آنے کا موقع دے دیتی ہے اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے. تو پھر نتیجہ کیا ہے کہ باہمی گفتگو خواہ دینی موضوع سے متعلق ہو یا دنیاوی موضوع سے متعلق کس طرح کرنی چاہیے؟ ایک دوسرے کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اچھے انداز میں, ورنہ شیطان اچھی بات کا بھی نتیجہ کیا کر دے گا؟ بگاڑ دے گا, بگاڑ پیدا کر دے گا, نتائج کچھ سے کچھ ہو جائیں گے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, کیونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے, کھلم کھلا. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہمیں دیا گیا. جو ہمارے دین کی بات ہے نا, دین کی تبلیغ کو میں ہمیشہ ایسے ہی لیتی ہوں جیسے کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ. اب آپ دیکھیے کہ ایک پروڈکٹ کو کوئی اگر سیل کرنا چاہتا ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ اشتہار کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے خوبصورت ٹیلی ویژن پر کیا ہوتا ہے, خواہ چیز کتنی بھی بیکار کیوں نہ ہو, اشتہار سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بیچنا ہوتا ہے کچھ. اور اچھی سے اچھی بہترین بات, یعنی قرآن کی بات اور دین کی بات اور اسلام کی بات اور لا الہ الا اللہ کی بات, یہ تو بذات خود بھی بہت خوبصورت بات ہے, لیکن اگر اس کو خوبصورت انداز میں پیش نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الٹا, لوگ دین سے دور بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے کیا کہا گیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنتی وجادلہم باللتی ہی احسن. سورۃ العنکبوت 46 میں فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن, نہ جھگڑو اہل کتاب سے مگر اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہو, یعنی اہل کتاب سے بات نہ کرو مگر یہ احسن. اب آپ دیکھیے کہ اگر اہل کتاب سے بات کرنے کے لیے یہ پابندی ہے, اور یہ جھگڑے کے موقع پر, جدال کے موقع, تو مومن کا مومن سے معاملہ ہوتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا. حدیث میں آتا ہے المسلم اخ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اس پہ ظلم کرتا نہ وہ اس کو چھوڑتا ہے. التقوی ہا ہنا، پھر آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ بعض اوقات آپ ایک اچھی بات کرتے کرتے کوئی ایک بیچ میں ایسی گڑبڑ کی بات کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سارا کھیل بگڑ جاتا ہے. مثلاً اگر کوئی دکاندار کچھ بیچ رہا ہے بتا رہا ہے فائدے، اور آپ بالکل خریدنے کے قریب ہوتے، اتنے میں کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے تو آپ سودا چھوڑا تھے. تو اسی طرح دین کے لیے بھی آپ اچھی طرح بتاتے کسی ایک موقع پر جھنجلا اٹھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، کھیل بگڑ جاتا ہے. اب اس میں عام طور پر بگاڑ کیا ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، اس کا جواب اگلی آیت. ربکم اعلم بکم، بہت زبردست جواب ہے، تمہارا رب تمہیں زیادہ جانتا ہے. اِن یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کر دے. او اِن یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کارساز. کیا مطلب اس بات کا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ دین کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں تو عموماً لوگ آپ سے الٹے سیدھے سوال کرنے لگتے ہیں، اور ان سوالات سے بعض اوقات جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، اور انسان بعض اوقات غصے میں، بعض اوقات جذبات میں، بعض اوقات کسی بھی طرح بے احتیاطی اور بے اعتدالی سے ایسے جواب دے دیتا ہے کہ جس سے دوسرے غلط مطلب نکال لیتے ہیں یا اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ اسلام لے آؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں داخل ہو گئے مثلا، اور وہ آپ سے کہے اچھا میری ماں نے تو نہیں پڑھا تھا تو کیا وہ جہنم ہے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ ربکم اعلم بکم، یہ جواب ہونا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ وہاں مفتی بن بیٹھتے ہیں، وہ فوراً اس بات کے دلائل دینے لگتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سارے کافر کا انجام یہ ہوگا، لہٰذا تم یہی سمجھو. اب آپ خود سوچیں کہ کسی کو یہ کہنا کہ تمہارے ماں باپ چونکہ ایسے تھے لہٰذا وہ جنت میں نہیں جا سکتے، تو وہ شخص مسلمان ہوگا؟ یعنی یہ صرف میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اسی طرح کی بہت سی ایگزامپلز ہو سکتی. مثلاً یعنی عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم کہتے ہیں ہم بہت سچے ہیں اور ہم بالکل حق بات کہہ رہے ہیں، اور ہم تو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں تم کو، اور ہم تم کو یہ فلاں حدیث سے دلیل دے رہے ہیں، لہٰذا نہیں مانتے تو نہ مانو. یعنی ایسے بھونڈے طریقے سے اسلام کی بات کریں گے کہ جسے کرنا ہوگا وہ بھی نہیں کرے، کیونکہ لوگ فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگتے ہیں، تو وہ جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کہیں سے کہیں چلی جاتی. تو یقول اللتی ہی احسن، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ صرف دماغ کو نہیں دل کو بھی اپیل کرنے والی بات کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنۃ، دماغ کو بھی اور دل دونوں کو لگنی چاہیے بات، یہ ہے بہترین طریقہ. کچھ مبلغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف فلسفے پیش کرتے رہتے، یہ صرف دلیلیں دیتے رہتے، وہ دلوں کو نرم نہیں کرتے یا نرمی سے بات نہیں کرتے، لہٰذا لوگ بھاگتے ہیں ان سے. کتنی بھی سچی بات ہو، کتنی بھی حق بات ہو، اگر آپ اس کو نرمی سے کریں گے تو زیادہ لوگ سنیں گے. اور خاص طور پہ اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسی مجلس میں جائیں کہ جہاں پہلی دفعہ آپ کو کوئی درس دینے کا یا کوئی بات کرنے کا موقع ملا، تو لوگوں کی ایک عام عادت میں دیکھیے کہ فوراً فقہی سوالات اور اختلافی سوالات پہ آ جاتے ہیں. یہ چند ایک اسٹیریو ٹائپ سوال ہوتے ہیں، وہ انہوں نے گن کے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں بیٹھیں تو وہ فوراً پوچھیں گے اچھا نقاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اچھا سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھا وہ ذبیحہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھا وہ نیل پالش کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور وہیں آپ کے سامنے چار لوگوں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہوگی. یہ چند ایک ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ آپ درس کسی اور موضوع پہ دے رہے ہیں اور وہ آپ سے سوال کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ لیڈی ڈیانا جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی، یا فلاں جائے گا کہ نہیں جائے گا، مدر ٹریزا جائے گی کہ نہیں جنت میں جائے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آپ سے اچھا تو آپ نے ہمارے آبا و اجداد کو سارا گمراہ قرار دے دیا، آپ کے خیال میں وہ سب جہنم میں، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، وہ اس سے ویسا نتیجہ نکال کے بات کدھر سے کدھر لے گئے. اس میں اتنا خوبصورت انداز سے بتایا گیا کہ دیکھو
ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا.
ربکم اعلم بکم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں جن کا فیصلہ، حقیقت ہے کہ ہم کسی کا بھی انجام نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہماری نظر میں کافر ہی مر رہا ہے، مثلا آپ کے خیال میں اس نے نہیں پڑھا کلمہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آخری بیماری کے دنوں میں معلوم نہیں اللہ سے کیا اقرار کر چکا ہو، ہمیں تو نہیں پتا، توبہ کر چکا ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو۔ آپ کو معلوم ہے وہ جو ایک 99 قتل کر کے شخص نکلا تھا اور عین آخری وقت میں اس کی صرف وہ جو زمین ناپی گئی اور ایک بالش کے فرق سے وہ بچ گیا، کون جانتا ہے کس کا انجام کیا ہونے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں کہتے ہیں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کسی کو کوئی حق نہیں کہ کسی کے انجام اور نتیجے اور آخرت کے بارے میں، یا یہ کہ بات بات پہ کسی کو کافر ہونے کا فتویٰ دینا یا گمراہ ہونے کا فتویٰ دینا، یہ اس قسم کی باتیں کرنا یہ دین سے بھگانے والے طریقے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اس قسم کی باتیں جو اللہ کے فیصلے میں ہیں ان پر تو بہت ہی محتاط رہے کہ یہ تو میرے رب کو پتا، مجھے نہیں پتا، میں بھی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا آپ جانتے ہیں، میرا علم آپ سے زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیے تھے، کچھ سوالوں کے آپ نے جواب دیے تھے، مل ایمان مل احسان، لیکن جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، تو آپ نے کیا کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اس معاملے میں میرا علم تمہارے جیسے ہی۔ تو موقع کی مناسبت سے حکمت کے ساتھ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ سوال آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں یا یہ کہ کسی مجھ سے بہتر شخص سے پوچھ لیں جو آپ کو زیادہ بہتر سیٹسفائی کرے، کیونکہ اگر آپ اس سوال میں پڑ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ صرف جواب کافی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جواب لینے کے لیے سوال نہیں کر رہے، وہ کس لیے کر رہے ہیں، وہ ایک سوال کے بعد ایک اور کریں گے، وہ مقصد کچھ اور ہے، غرض کچھ اور ہے، الجھانا غرض ہے، فتنہ اٹھانا غرض ہے، کیونکہ پیچھے فتنے کی بات ہے نا، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ فتنہ پھیلے اور اصل مقصد چلا جائے، دین کی طرف کوئی نہ آئے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمان نہ سمجھی کی وجہ سے شیطان کے اس فتنے کا خوب شکار ہوتے ہیں، اصل ایشو بھول کے غیر متعلقہ چیزوں میں اس قدر انوالو ہوتے ہیں کہ وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا تھا دراصل۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر شخص علم میں کامل نہیں ہوتا، کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ہم ماہر نہیں ہوتے، تو ایسے موضوعات پر بھی بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنی ذات کی حد تک تو آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہو سکتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جب بتانے کی بات آتی ہے تو ضروری نہیں ہم پر فرض کہ جو بات ہم پورے دلائل نہ رکھتے ہو یا سمجھتے نہ ہو وہ ضروری ہم بتا کے دم لیں۔ اسی طرح جب کوئی جہالت سے پیش آئے یا کوئی اذیت دینے والی بات کرے تو اس موقع پر بھی انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں میں نہ الجھے، یعنی بحث مباحثے سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے آپ کے پاس کتنے بھی دلائل ہوں، ربکم اعلم بکم، معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اسی لیے اکثر علماء اپنی بات کے آخر میں کیا لکھتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، کہ جتنا علم ہمارے پاس تھا وہ تو ہم نے بتا دیا اور باقی اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کر دے، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے تو عذاب دے تم کو، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر کارساز یا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا۔ ایک اور جگہ پر آتا نا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا، پولیس مین نہیں بنایا، آپ کا کام ہے بتانا اور چھوڑ دینا، آپ بشیر و نذیر ہیں، ان پر وکیل نہیں ہیں، یعنی ان کے معاملات، ان کی جزا سزا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور پھر کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔
وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورا۔
وربك اعلم، اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے، کس کو، بمن فی السماوات والارض، اس کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، آسمان و زمین کی مخلوق سے تیرا رب خوب خوب واقف ہے، سب کی اس کو اچھی طرح پہچان ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بن باب پیدا ہوئے، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے، داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز دی، زبور دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج نصیب کی، اور پیچھے پڑ چکے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے داود کو زبور، یعنی یہ ان کی فضیلت یا خصوصیت تھی۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس بات سے مراد کیا، مقصد کیا یہ کہنے کا کہ تیرا رب خوب جانتا جو آسمانوں اور زمین میں؟ اصل میں اہل مکہ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیغمبر چنا گیا، وہ تو ایک یتیم تھے، بہت مسکین تھے اور ایک فقیر انسان تھے اور بہت مالدار نہیں تھے، اور اتنے بڑے بڑے سرداروں کو کیوں اگنور کر دیا گیا؟ آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کے اندر پرائیڈ ہوتی ہے نا، ایروگنس ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو اس کے لیے اگنور ہونا یا اس کو اہمیت نہ دیا جانا ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ تو یہ سردار جو ہر چیز میں اہمیت ہی لینے کے شوقین تھے، جب ان کو نبوت نہیں ملی تو یہ بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں چنا؟ جواب دیا گیا، اللہ کو خوب پتہ ہے، سب کا پتہ ہے، رب کو آسمان و زمین کی ساری مخلوق کا خوب پتہ ہے، وہ جسے چاہے چنے اور چن کر بھی پھر اس میں کوئی خاص خصوصیت پیدا کر دے۔ اب اس نے سب سے پہلے تو کہ تمام انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، پھر انبیاء میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اور پھر داؤد علیہ السلام کا خاص طور پر یہاں ذکر کہ ان کو اللہ نے زبور دی۔ اصل میں داؤد علیہ السلام کا ہی ذکر کیوں کیا گیا یہاں، جبکہ ہم پڑھتے ہیں تیسرے پارے میں ومنہم من کلم اللہ اور وہ سب، لیکن یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر۔ بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور زبور میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ میرے نیک بندے جو ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کو تو سب پتا نا، اللہ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، باریک بین ہے، سب باتیں جانتا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیا مقام دینا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ آیت ان کے اعتراض کے جواب میں اتری کہ دو بڑے شہروں کے کسی بڑے پر یہ قرآن کیوں نہ نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اترا؟ تو بتایا گیا کہ اللہ بھولا نہیں ہے، اس کو سب پتا ہے، اور یہ اس کی اپنی چوائس ہے، جس کو چاہے جو فضیلت عطا کرے۔
قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون کشف الضر عنكم ولا تحویلا۔
قل ادعوا الذین زعمتم، کہہ دیجئے، پکار دیکھو ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو۔ زعم کا لفظ جو ہے گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بات میں مشکوک بات کے لیے، فلاں بڑا زوم رکھتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے اردو میں؟ تمہیں کس بات کا زوم ہے؟ جھوٹے خیال کے لیے آتا ہے۔ تمہیں کس بات کا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ زوم جھوٹ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ پکار دیکھو جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو، یعنی خود فریبی کا شکار ہو، من دونی ہی اس کے سوا، کس کے؟ اللہ کے۔ کس کو پکار دیکھو؟ باقی مخلوق کو، ملائکہ، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے ان کے ماننے والے، یا اولیاء، یا آج ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے کیا کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، مرے ہوئے بزرگوں کو۔ ان سب کے لیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو ذرا پکارو، ان سے کچھ مانگو۔ فلا یملکونا، بس نہیں وہ مالک ہو سکتے، کشف الضر عنکم، تم سے تکلیف ہٹانے کے۔ کشف ہوتا نا کھولنا، ہٹانا، ازالہ کرنا۔ الضر، دور کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ جسمانی، جس میں بھوک اور مرض ہو، ٹھیک ہے، بھوک اور افلاس ایک ہی چیز ہے، مرض، دور، یعنی تمہاری کسی تکلیف کے دور کرنے پہ وہ قادر ہی نہیں ہے۔ ولا تحویلا، اور نہ پھیرنے کے، یعنی تم سے ہٹا کے کسی اور کو لگا دے، اس پر بھی وہ قادر نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ سورت سبا میں آتا ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، انہیں پکار دیکھو جن کے بارے میں تمہارا زوم ہے، وہ تو ذرے برابر کسی چیز کے مالک نہیں آسمان اور زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، آسمان و زمین کی کسی چیز میں ان کی کوئی شراکت بھی نہیں۔ وما لہو منہم من ظہیر، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی طاقت نہیں، کس بات کی؟ کسی کی تکلیف دور کرنے کی، یا اس سے ہٹا کے کسی اور کی طرف لے جانے کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو تحویل کا لفظ ہے، یہ کس سے ہے؟ حول سے۔ حول کس کو کہتے ہیں؟ ماحول کے لیے بھی ہوتا ہے، ایکچولی حائل ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، حال یحول، حول، حائل ہونا، اور حول سال کو بھی کہتے ہیں، حولین کاملین، تو حول ہوتا ہے حائل ہونے کے لیے بھی، پھیرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اہل مکہ کس کس کو پکارتے تھے کچھ معلوم ہے آپ؟ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کو بھی لا بنایا ہوا تھا، گوڈیسز، اور جنات کو پکارتے تھے، اس وادی کے جن کی پناہ مانگتا ہوں، اور بتوں کو پکارتے تھے، لات و منات، حبل، بہت سے بتوں کو پکارتے تھے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن جن سے تمہیں توقع ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو ذرا پکارو، کچھ بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتے اور کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے.
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
اولئک یہ لوگ، یہ ہستیاں کون، یا اولئک دیکھنے میں تو یہ ہیں لیکن کون یہ مراد ہے، ہستیاں بھی نہیں کہے، نام لے ان کے جن کو پکارتے تھے، یہ جنات، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، یہ نیک لوگ، یہ اولیاء اللہ، الذین وہ ہیں، یدونا جن کو وہ پکارتے ہیں، یعنی یہ سب جنہیں وہ پکار رہے ہیں، یبتغونا وہ تلاش کر رہے ہیں، کون، ان کے معبود، ملائکہ، پیغمبر، وہ نیک لوگ، وہ سب خود تلاش کر رہے ہیں کیا، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلہ قرب کا ذریعہ. سارے پیغمبر کیا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب، ملائکہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب، کہ کوئی ایسا کام کرے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اب جس کو خود قرب چاہیے وہ آپ کو قریب کہاں سے کرے گا، یعنی اگر آپ کو خود کوئی چیز چاہیے تو میں کہاں سے دوں، کیونکہ یہ کیا کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کس لیے کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہی کہتے تھے نا، آج بھی یہی کہتے ہیں نا، آج مسلمانوں کے اندر بے شمار لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں سجدہ کر رہے، ان سے نہیں مانگ رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. فرمایا وہ تو خود قرب چاہ رہے ہیں، یعنی جو خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے گا. ایہم اقربو، کہ کون سا ان میں سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ تو خود اللہ کے قریب تر ہونے کی تلاش میں ہیں. ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر کیا دعا مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، رحمت کا استغیث کہتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے؟ آپ تو خود اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے، تو وہ تو اپنے لیے خود مانگتے ہیں، تم کیسے ان سے مانگنا شروع ہو گئے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، تو الہ تو عذاب سے نہیں ڈرتا نا، اگر وہ الہ ہوتے جن کو بھی یہ الہ سمجھتے ہیں تو وہ تو یہ نہ کرتے. الہ تو اپنی عبادت کراتا ہے نہ کہ خود کرتا ہے، تو یہ سارے پیغمبر تو خود عبادت کرتے تھے. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جانا چاہیے. محذور کیا ہے، کس کے وزن پر ہے، مفعول، اور مفعول کس کو کہتے ہیں، جس پر کوئی کام ہو. محذور حذر سے ہے، حذال را، حذر کس کو کہتے ہیں، خذو حذرکم، بچاؤ، احتیاط، اور ڈر کے لیے بھی آتا ہے. بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے ہر ایک کے لیے، حتیٰ کہ ملائکہ اور انبیاء کے لیے بھی. ملائکہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ تو خود ڈرتے ہیں، اور اسی طرح انبیاء بھی ڈرتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں دیکھیے، تو خلاصہ کیا آیت کا، کہ اے لوگو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو یا جن سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے، وہ تو خود اللہ سے قرب کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہیں، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا ہی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کتنی دفعہ آتا ہے قرآن پاک میں، فَارْهَبُونِي فَاتَّقُونِي، ڈرو مجھ سے، بچو مجھ سے. کبھی سوچے ہم اپنے بارے میں، واقعی ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، واقعی ڈرتے ہیں ہم؟ اور اپنا جائزہ لیا کریں تنہائی کے اوقات، جب لوگوں سے الگ ہوتے ہیں پھر ہم کتنا ڈرتے ہیں، پھر ہماری کیفیتیں کیا ہوتی، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا پھر ہماری گفتگویں کیا ہوتی، ہماری ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں. ہمارا اصل ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے جب ہمیں کوئی انسان پوچھنے والا نہیں ہوتا، جہاں ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا، جہاں ہم خود کو خود ہی کچھ کہہ سکتے ہیں. یہاں جا کے پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، کہ تیرا رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کی چیز.
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
وإن من قرية اور نہیں کوئی بستی ایسی الا نحن مہلکوها مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں, کس سے؟ عذاب سے, قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے, یعنی ان کو مار کے, او معذبوها یا عذاب دینے والے ہیں اس کو, عذابا شدیدا سخت عذاب, یعنی اکٹھا قتل موت. کان ذالک فی الکتاب مسطورا ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی, کون سی کتاب میں؟ لوح محفوظ میں. مسطورا سطر, سطر کس کو کہتا ہے؟ لائن کو, یعنی لکھتے وقت لائنوں میں لکھتے ہیں نا, یہ لائنیں لگا کے لکھتے ہیں لکھی ہوئی بات کے لیے. اب یہاں پر دو باتیں کی گئیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ہر بستی کو ختم ہونا ہے, کس طرح؟ یا تو قیامت سے پہلے اور یا پھر قیامت پر, یا تو الگ الگ فردن فردن سب فوت ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ اکٹھی موت آ جاتی ہے عذاب شدید یا عذاب الہی کی شکل میں. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے, اکٹھی بربادی کب ہوتی؟ سورۃ القصص میں آتا ہے وما کنا مہلک القرا الا واہلھا ظالمون, ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس کے رہنے والے جب ظالم ہو جاتے ہیں. پھر سورۃ الانعام میں آتا ہے ذالک الم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون. سورۃ ہود میں آتا ہے وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون, کہ اگر بستی والے مصلح ہوں تو ہم ان کو ہلاک نہیں کرتے, اصلاح کا کام جاری ہو تو اللہ کا عذاب دور رہتا ہے. تو گویا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اصلاح. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور پھر جب تک آپ ان میں ہیں یا استغفار کرتے ہیں لوگ عذاب نہیں آتا, یعنی انفرادی استغفار اور اجتماعی اصلاح کا کام جب ہوتا رہتا ہے تو پھر لوگ مصیبت سے بچے رہتے ہیں, اللہ ان کو مہلت دے دیتا ہے. لیکن جب کوئی بھی بستی سرکشی کرتی ہے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, تو سخت حساب ہوتا ہے. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. سورۃ الطلاق آیت 8 اور 9. تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ جو بھی دنیا میں آئے اس کو ختم کرے گا, لیکن دوسری بات کیا کہ یا تو وہ ختم ہوگا اپنی طبعی موت سے یا پھر اجتماعی عذاب اور مصیبت. اجتماعی عذاب اور مصیبت کب آتی ہے؟ جب بستی کے اندر خیر کم رہ جائے یا ختم ہو جائے اور شر اور فساد حد سے زیادہ بڑھ جائے, یعنی بیلنس جب خراب ہو جائے, ٹھیک ہے, یا یہ کہ جب اصلاح کی کوششیں ناکام ہو جائیں, یا اس میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ استغفار کرنے والے نہ رہیں. اسی لیے اگر وہ ہوں تو پیغمبروں کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو نکال لیا جاتا تھا.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
وما منعنا ان نرسل بالآیات, اور نہیں روکا ہم کو کہ ہم بھیجیں آیات, آیات سے مراد معجزات, الا مگر ان کذب بها الاولون, جھٹلا دیا تھا ان کو پہلے لوگوں نے. یہ بھی اہل مکہ کے سوال کا جواب ہے. اصل میں اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے سوالوں اور اعتراضات اور شبہات کے جواب دیے گئے. یہ سوال کیا تھا؟ آخر میں سورت کیا پڑھیں گے کہ ان کے مطالبے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کو معجزہ دکھایا جائے جیسے پچھلے انبیاء کے معجزات, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا یا اور. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم معجزے بھیج سکتے ہیں, نشانیاں دکھا سکتے ہیں, لیکن ہم کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیونکہ پہلوں نے بھی نہیں مانا, تم بھی نہیں مانو گے, اور تم نہیں مانو گے تو پھر انجام کیا ہوگا جو پہلوں کا ہوا. اور اللہ تعالیٰ یہ انجام اہل مکہ کا چاہتے نہیں تھے تاکہ دین کا کام اپنی تکمیل کو پہنچے, لہذا اپنے پیغمبر کو وہاں سے نکال لے گئے اور پھر ایک دن واپس مکہ پتہ ہو گیا. اور پھر خاص طور پر مثال کے طور پہ فرمایا آتینا ثمود الناقۃ, ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی. کیوں؟ انہوں نے مانگی تھی, انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا, تو ان کا مطالبہ پورا کیا گیا تھا. کیسی تھی وہ اونٹنی؟ مبصرتن. مبصرہ کیا ہوتی؟ پیچھے میں بتا چکی ہوں, دیکھنے والی, دکھانے والی, روشن اور روشن کرنے والی, یعنی اتنی واضح نشانی تھی جو بالکل روشن تھی, اور ایسی تھی کہ دوسروں کو بھی روشن کر دے, یعنی کسی کو سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں تھی. لیکن کیا ہوا؟ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، ظلم ڈھایا اس پر۔ کیا کیا تھا ظلم؟ اس کی کونچے کاٹ ڈالی، اس نشانی کا انکار کر کے اور اس اونٹنی کو مار کے اس پہ ظلم کیا۔ فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا أَمْرَ رَبِّهِمْ، سورۃ اعراف 77، الشمس 14 میں آتا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، یہ تھا ان کا ظلم۔ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ اس کو اپنی اونٹنی کہتے، اس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، یعنی نشانی کے شوقین تھا، نشانی آئی تو اس کی قدر بھی نہ کر سکے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں بھیجتے ہم معجزات مگر ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، اور جب معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔